فصل سوم در بیان قوانین اعلال اجوف، تیسری فصل ہے یہ مولانا، اجوف کے اعلال کے قوانین کے بیان میں بھائی، اجوف میں جو اعلال ہوتے ہیں ان کے قوانین یہاں بیان ہوں گے. یہ کہ آنکھ ہر واو و یا کے متحرک باشد بحرکت لازم و ما قبل او مفتوح باشد بفتح لازم واجب و مطرد است کہ آ و ویارا بالف بدل کنن اگر موانع نہ باشد. تو یہ قوانین بیان ہو رہے ہیں اجوف کے اعلال کے. پہلا قانون یہ کہ آن کے ایک یہ ہے، یعنی ایک قانون یہ کہ ہر و یا کے متحرک باشد، ہر وہ و اور یا جو متحرک ہو بحرکت لازم، جس کے ساتھ حرکت لازم، عارضی حرکت نہ ہو، حرکت لازم کے ساتھ واو اور یا متحرک ہو، و ما قبل او مفتوح باشد اور اس واو اور یا کا ما قبل مفتوح ہو، بفتح لازم، کس کے ساتھ فتح یعنی اس واو اور یا پر بھی حرکت لازم ہو اور اس سے ما قبل پر فتح لازم ہو. واجب و مطرد، واجب اور عام ہے، یعنی اسم کا بھی یہی حکم اور فعل کا بھی یہی حکم، واجب اور مطرد ہے کہ آ واو و یا را با الف بدل کنن، کہ اس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل دیں، بدلتے ہیں اگر موانع نہ باشد، اگر موانع نہ ہو، کوئی مانع ہو پھر نہیں بدلیں گے بھائی. چون قال و باع و خاف و حاب و قال و باب و ناب کے دراصل قولا و بیاع و خویفا و حیبا و طولا و باب و نیب بود. اصل میں یہ تھے مولانا، قال اصل میں کیا تھا؟ قولا تھا، و متحرک ہے اور حرکت لازم کے ساتھ ہے اور اس سے قبل ما قبل قاف پر فتحہ ہے اور وہ بھی حرکت کس قسم کی ہے؟ لازم ہے. تو وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلا قال ہوا. باع کی اصل کیا ہے؟ بایا ہے، تو یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلا. خاف کی اصل کیا ہے؟ خویفا، و متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلا خاف ہوا. حابا کی اصل کیا بتلائی انہوں نے؟ حیبا، یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. اور طالا کی، طالا اس کی اصل کیا بتلائی؟ طولا، تو وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلا طالا ہوا. بابن بئی اس کی اصل کیا ہے؟ بابن، تو وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدل دیا بابن ہوا. اور نابن کی اصل کیا بتلائی؟ نیابن بھائی، نا یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدل دیا نابن ہوا. اچھا انہوں نے کہا بھائی کہ یہ وہ متحرک ما قبل فتحہ ہو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو ان کو الف سے بدلیں گے، چاہے اسم میں ہوں چاہے فعل میں ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مانع آ گیا تو پھر نہیں بدلیں گے. وہ مانع کون کون سے ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وہ موانع پنج است، اور وہ موانع پانچ ہیں. یک التباس سے مصنع بواحد، ایک تسمیہ کا التباس واحد کے ساتھ. اگر تسمیہ کا التباس مفرد کے ساتھ آتا ہو تو وہاں پر اعلال نہیں کریں گے. بھائی قانون تو یہ ہوا، وا متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو، اس وا اور اسی طرح یا ہو، تو اس وا اور یا کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے. لیکن اگر تسمیہ کا التباس کس کے ساتھ آئے؟ التباس مصنع بواحد، تسمیہ میں ایسا کرنے سے اس کا التباس کس کے ساتھ آتا ہو؟ واحد کے ساتھ، یعنی مفرد کے ساتھ. اس تسمیہ کی صورت مفرد جیسی ہو جاتی ہے، اور مفرد اور تسمیہ میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا، تو پھر اس صورت میں تسمیہ کے اندر وہ اعلال نہیں کریں گے بھائی. چنانچہ در دعوا و رمایا و ویا سلامت مانت، چنانچہ دعوا اور رمایا کے اندر و اور یا سلامت رہے. زیرا کے اگر تعلیل کو نند، اس لیے کہ اگر تعلیل کریں تو التباس مصنع بفعل واحد شود، تو تسمیہ کا التباس فعل واحد کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی مفرد فعل کے ساتھ ہو جائے گا. کیسے؟ بھائی دعوا مفرد کیا ہے؟ دعا. اگر دعوا تثنیہ ہے اس کے اندر بھی اعلال کریں, واو کو الف سے بدلیں تو دو الف آ گئے, ایک الف پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا تو یہ بھی دعا ہو جائے گا. تو مفرد بھی دعا, تثنیہ بھی دعا. تو تثنیہ کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ واحد کے ساتھ, یعنی مفرد کے ساتھ. اسی طرح رما مفرد ہے, رمایا تثنیہ ہے. یہاں بھی دیکھو یا متحرک ما قبل فتحہ ہے, لیکن اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے کیونکہ اس صورت میں اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ واحد کے ساتھ, مفرد کے ساتھ. تو رمایا یہاں پر پھر یا کو اگر الف سے بدلا تو دو الف ہو جائیں گے, پھر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی وجہ سے ایک الف کو کیا کرنا پڑے گا؟ گرانا پڑے گا. تو یہ بھی رما, مفرد بھی رما. تو تثنیہ کس کی طرح ہو گیا؟ مفرد کی طرح. تو دونوں میں التباس اور اشتبا آ گیا, پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے بھائی. اسی لیے دعوا اور رمایا کے اندر واو اور یا سلامت رہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بھائی. سوال, در یرضیانی و یخشیانی التباس بفیل نمی آیت. یرضیانی مضارے ہے بھائی, رضیا یرضا, یرضا مفرد, یرضیانی تثنیہ. یخشا خشیہ یخشا سے مضارے ہے, یخشا مفرد, یخشیانی تثنیہ ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر التباس بفیل نمی آیت, ای بفیل واحد نمی آیت. یہاں پر واحد کے فیل کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا اگر اعلال کر بھی لیں. کیسے؟ یرضیانی کیا ہو جائے گا؟ یا متحرک ما قبل فتحہ ہے, یہ کس سے بدلے گی؟ الف سے. پھر دو الف جمع ہو گئے, ایک پہلے سے موجود ہے, ایک یا الف ہو گئی. تو پہلی الف کو گرا دیا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے, تو کیا بن گیا؟ یرضانی. اسی طرح یخشیانی کیا بن جائے گا؟ یخشانی. تو کہتے ہیں دیکھو مفرد ہے یرضا اور تثنیہ تعلیل کے بعد کیا رہے گا؟ یرضانی. مفرد ہے یخشا اور تثنیہ کیا ہو جائے گا اعلال کر لیں تو؟ یخشانی. تو فرق ہے ابھی بھی یا نہیں بھائی؟ فرق اعلال کے بعد بھی ہے, تو لہذا یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اعلال کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں در یرضیانی و یخشیانی التباس و فیل نمی آیت. یرضیانی اور یخشیانی کے اندر فیل کے ساتھ التباس نہیں آتا, یعنی فیل واحد کے ساتھ. زیرا چه بعد تعلیل یرضانی و یخشانی میماند, اس لیے کیونکہ تعلیل کے بعد یرضانی اور یخشانی باقی رہ جائیں گے. چرا تعلیل نہ کردند, پھر ان میں تعلیل کیوں نہیں کی بھائی؟ ان میں تو کر بھی دیتے تو فرق ہوتا, لہذا ان میں تعلیل کرنی چاہیے تھی, کیوں نہیں کی؟ جواب یہ کہ در حالت نصب التباس مثنى بفعل واحد میں آیت. کہتے ہیں بھائی اس وقت تو ٹھیک ہے, حالت رفعی کے اندر تو فرق ہو جائے گا, لیکن حالت نصبی کے اندر یہ نون گر جاتا ہے. یہ نون کیا ہوتا ہے تثنیہ کا؟ نون اعرابی ہے, یہ حالت نصبی میں گر جاتا ہے. جیسے آپ نے گردان پڑھی ہے لئی یرمیا لئی یرمیا, دیکھو وہ حالانکہ یرمیا نہیں تھا, نون کیا ہوا؟ لن ناصبہ کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ نون اعرابی گر گیا. تو یہاں پر بھی جب حالت نصبی آئے گی, حالت نصبی میں جب یہ فعل واقع ہوگا تو نون گر جائے گا. تو یرضانی سے جب نون گرے گا باقی کیا رہ جائے گا؟ یرضا. اور اسی طرح بھائی یخشانی سے نون گرے گا تو کیا رہ جائے گا؟ یخشا. تو اب کس کے ساتھ التباس لازم آیا؟ واحد کے ساتھ. تو واحد بھی کیا؟ لن یرضا. اور تثنیہ بھی کیا؟ لن یرضا بن جائے گا. اسی طرح واحد بھی کیا بنے گا؟ لن یخشا. تثنیہ بھی کیا بن جائے گا؟ لن یخشا. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں در حالت نصب التباس مثنى بفعل واحد میں آیت, نصب کی حالت میں تثنیہ کا التباس فعل واحد کے ساتھ آتا ہے, واحد کے ساتھ آئے گا. زیرا چہ نون تثنیہ در حالت نصب بھی افتت, اس لیے کیونکہ نون تثنیہ حالت نصب میں گر جاتا ہے, لن یرضا ولن یخشا بماند، تو لن یرضا اور لن یخشا باقی رہ جائیں گے بھائی. سوال، در ارضایا و اخشایا التباس بفعل واحد نمی آیت، بعد تعلیل کی رضا و اخشا میں ماند چرا تعلیل نہ کر در. امر کی بات کر رہے ہیں مولانا، امر میں امر کیسے ہے گردان، ارضا ارضایا، اخشا اخشایا، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے، اعلال کرنا چاہیے، اخشایا یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلنا چاہیے، الف سے، تو کیا ہو جائے گا، دو الف جمع ہوں گے پھر ایک الف اجتماعی ساکنین سے گر جائے گا تو باقی کیا رہ جائے گا، اخشا کیا رہے گا، اخشا، اور اسی طرح ارضا. تو دیکھیے یہ امر ہے اور تثنیہ ہے اور آخر میں الف آ رہا ہے اور مفرد میں نہیں ہے، اخشا ارضا، دیکھو مفرد کے اندر الف نہیں ہے، آخر میں ضاد پر فتحہ ہے اور شین پر فتحہ ہے، تو مفرد کیا ہوا، اخشا، اور تثنیہ کیا ہوا، اخشا، مفرد کیا ہوا، ارضا، اور تثنیہ کیا ہوا، ارضا، تو فرق ہے یا نہیں، ابھی بھی دونوں میں ابھی بھی فرق، لہذا اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، اعلال کرنا چاہیے، کیونکہ تثنیہ کا التباس مفرد سے نہیں ہو رہا. تو کہتے ہیں در ارضایا و اخشایا التباس بفعل واحد نمی آیت، ارضایا اور اخشایا کے اندر التباس فعل واحد کے ساتھ نہیں آتا، زیرا سے بعد تعلیل ارضا و اخشا میں ماند، اس لیے کیونکہ تعلیل کے بعد ارضا اور اخشا باقی رہ جاتے ہیں، چرا تعلیل نہ کردن، تو پھر تعلیل کیوں نہیں کی ان میں بھائی، جواب یہ کہ ایشا محمولن بر طرز، یعنی یہ دونوں محمول ہیں کس پر، یہ محمول ہے طرز یعنی پر، و تخش یعنی اور تخش یعنی پر، زیرا چھ امر ماخوذ است فعل مضارع، اس لیے کیونکہ امر جو ہے وہ ماخوذ ہوتا ہے یعنی بنایا جاتا ہے فعل مضارع سے، کس سے، اور فعل مضارع میں تو اوپر ابھی بات ہوئی طرز یعنی تخش یعنی، اس میں اعلال نہیں کریں گے، ورنہ حالت نصبی میں کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا، واحد کے ساتھ، تو جب فعل مضارع میں نہیں کریں گے اب تو فعل امر میں بھی اعلال نہیں کریں گے، اگرچہ وہاں پر التباس بھی لازم نہیں آتا لیکن امر بنتا ہے مضارع سے اور مضارع میں اعلال نہیں کیا تو امر میں بھی نہیں کریں گے. سوال، در آسوانی و رائحانی التباس بواحد نمی آیت، کہتے ہیں آسوانی اور رحیانی کے اندر التباس واحد کے ساتھ نہیں آتا، آسوانی آسا کی تثنیہ ہے، رحیانی رحا کی تثنیہ ہے، تو دیکھیے آسوانی میں کیا کر دیتے، وہ متحرک ہے ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلتے، پھر دو الف جمع ہوئے اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی آیا، ایک الف گر جاتا کیا رہ جاتا، آسوانی، اور رحیانی کیا رہ جاتا، رحانی رہ جاتا، اور تو مفرد کیا ہے، آفا، اور تثنیہ کیا ہو جاتا، آفانی، مفرد دوسرے کا کیا ہے، رحا، اور تثنیہ کیا رہ جاتا، رحانی. تو دیکھو ابھی بھی فرق ہے، تثنیہ میں نون آ رہا ہے، تو کہتے ہیں در آسوانی و رحیانی التباس و واحد نمی آیت، آسوانی اور رحیانی کے اندر التباس واحد کے ساتھ نہیں آتا، زیرا کے بعد تعلیل آسانی و رحانی میں ماند، اس لیے کیونکہ تعلیل کے بعد آسانی اور رحانی باقی رہتے ہیں تو چرا تعلیل نہ کردن، کیوں اس میں تعلیل نہیں کی. جواب، کہتے ہیں جواب یہ در حالت اضافت التباس اس میں مصنع اس میں واحد میں آیت، بھائی اضافت کی حالت میں التباس آئے گا، جب اس تثنیہ کی اضافت کی جاتی ہے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، نون تثنیہ گر جاتا ہے، تو جب نون تثنیہ گر جائے گا تو نون ہی کا تو صرف فرق رہ گیا تھا وہ بھی گر جائے گا، تو اب کیا ہوگا، التباس لازم آئے گا. جیسے کیسے کہیں گے، میری لاٹھی، آسا لاٹھی کو کہتے ہیں آسا یا، کیا کہیں گے، آسایا، اچھا، یا چلو عصا زید، زید کی لاٹھی، یہ تو مفرد کی اضافت ہے، تسنیہ کیا تھا اعلال اگر کر دیتے، عصانی، اس کی بھی اضافت کرو گے تو نون گر جائے گا، کیا بن جائے گا؟ عصا زید، مفرد بھی عصا زید، تسنیہ بھی عصا زید، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جو کہتے ہیں در حالت اضافت التباس، اس میں مصنف بھائی اس میں واحد میں آیت، اضافت کی حالت میں اس میں تسنیہ کا التباس جو ہے اس میں واحد کے ساتھ آتا ہے، زیرا سے نون تسنیہ در حالت اضافت بھی افتت، اس لیے کیونکہ نون تسنیہ جو ہے وہ اضافت کی حالت میں گر جاتا ہے، چون عصا کا و رحا کا، جیسے عصا کا اور رحا کا. تو دیکھو یہاں نون گر گیا، اگر ہم بدل دیتے پھر نون نے گر جانا تھا تو التباس لازم آنا تھا بھائی. سوال، درقال و باع نیز التباس واوی بیائی و التباس یائی بواوی میں آیت، بھائی قالا اور باع کے اندر تو بھی التباس واوی کا یائی کے ساتھ اور یائی کا واوی کے ساتھ آتا ہے. دیکھیے بھائی، ایک باب آپ نے پڑھا ہے قال یقول قولا، یہ قال یقول واوی ہے یا یائی ہے؟ واوی ہے، قال یقول. تو اسی طرح ایک یائی بھی آتا ہے قال یقیل قیلولۃ، اس کا مصدر قیلولہ ہے، اس کا مصدر قول ہے، اس کا مصدر قیلولہ. قول کا معنی کہنا اور قیلولہ کا معنی ہے دوپہر کو آرام کرنا بھائی، دوپہر کو آرام کرنا، دوپہر کو سونا. اور وہ قال یقیل یائی ہے، قال یقیل قیلولا وہ کیا ہے؟ یائی. اور قال یقول قولا کیا ہے؟ واوی ہے. تو دیکھیے، یا آپ نے کیا کہا کہ التباس سے بچنے کے لیے اعلال نہیں کرتے، آپ کی اوپر کی باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ جہاں التباس لازم آئے وہاں پر اعلال نہیں کرتے، یہاں بھی تو التباس آ رہا ہے. قال یقیل، قال اصل میں کیا تھا؟ قال یقول نہیں کہہ رہا، قال یقیل کہہ رہا ہوں، قا یا لا یا ہے درمیان میں. اچھا، اور دوسرا واوی جو ہے وہ کیا تھا؟ قا والا، قال یقول، تو یہ والا قال قوالا تھا، اور قال یقیل والا قال قیالا تھا. تو قال یقول کے اندر قوالا تھا، قوالا میں پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. اور قیالا میں یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو بھی کس سے بدلا؟ الف سے. تو دونوں کی ماضی کیا بن گئی؟ قال. یقول کی ماضی بھی قال، یقیل کی ماضی بھی قال. تو کہتے ہیں دیکھو، اعلال کرنے سے دونوں میں التباس آ رہا ہے، اور آپ نے ہمیں بتلایا اوپر والے ضابطوں سے کہ التباس جہاں لازم آئے وہاں اعلال نہیں کرتے، تو چاہیے تھا کہ یہاں بھی اعلال نہ کیا جاتا، ورنہ تو واوی کا التباس کس کے ساتھ لازم آ رہا ہے؟ یائی کا، اور یائی کا واوی کے ساتھ. اسی طرح دیکھیے، باع یبیعو بیعن کے معنی ہیں بیچنے کے بھائی، جیسے تو یہ اضداد میں سے ہے، اس کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں، خریدنے کے بھی، لیکن زیادہ استعمال کس میں ہوتا ہے؟ بیچنے کے اندر. تو یہ یائی ہے مولانا، باع یبیعو باب ضربا سے ہے. اسی سے ایک واوی بھی آتا ہے، باع یبوعو، باع یبوعو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لمبے لمبے قدم اٹھانا بھائی، لمبے قدم اٹھانا، لمبے ڈگ بھرنا بھائی. تو وہ باع یبوعو ہے، وہ واوی ہے، اور باع یبیعو کیا ہے؟ یائی ہے. تو دیکھیے، دونوں کی ماضی باع آ رہی ہے، یبوعو کی ماضی بھی باع اور یبیعو کی ماضی بھی باع، حالانکہ یبیعو کی ماضی باع اصل میں تھی بایاع، بایاع، اور یبوعو کی ماضی اصل میں تھی باوا، وہ واوی ہے. تو واوی ہے باوا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو واو کو الف سے بدلا اور دوسرے میں یا کو الف سے بدلا، تو دونوں باہ ہو گئے. تو دونوں میں کیا آیا؟ التباس آیا، حالانکہ آپ کے ضابطوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ التباس جہاں آئے وہاں پر اعلال نہیں کرتے، لہذا یہاں بھی کیا چاہیے تھا کہ اعلال نہ کرتے. اشکال سمجھ میں آ گیا جی. اب یہی دیکھیے بھائی کہ سوال درقال و بانی التباس وابی بیائی و التباس یائی بوابی میں آیت قال اور با کے اندر بھی التباس وابی کا یائی کے ساتھ اور التباس یائی کا وابی کے ساتھ آتا ہے. زیرا چ قالا مشتق قیلولا، اس لیے کیونکہ قالا مشتق ہے کس سے؟ قیلولا سے. و باع مشتق از بوعن، اور باع کس سے مشتق ہے؟ بوعن سے. نیزام داس یہ بھی آئے ہیں، قالا قیلولا سے مشتق بھی آیا ہے اور باع بوعن سے مشتق بھی آیا ہے. و معنی قیلولا میان روز افتن، اور قیلولا کا معنی دن کے بیچ سونا، دن کے درمیان سونا، دوپہر کو سونا. وہ معنی بوعن، اور بوعن کا معنی گام کشادہ زدن، گام کہتے ہیں قدم بھائی، قدم یا قدموں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے. کشادہ زدن بھائی یعنی کشادہ قدم اٹھانا بھائی، لمبے قدم اٹھانا. تو معنی بوعن گام کشادہ زدن، اس کا یہ معنی ہے. پس باید کہ ہیچ یکیرا تعلیل نمے کردن، پس چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی تعلیل نہ کر دے نہ کرتے. سا التباس یکے بدیگرے نہ عام دے، تاکہ ایک کا التباس دوسرے کے ساتھ نہ آتا. جواب اول، پہلا جواب کہتے ہیں ای مقدار متحمل است پس سوال وارد نمے شود، کہتے ہیں یہ مقدار قابل برداشت ہے، یہ مقدار کیا ہے؟ قابل برداشت ہے. پس سوال وارد نمے شود، پس سوال وارد نہیں ہوتا، یعنی اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بھئی. یہ قابل برداشت اس لیے ہے حالانکہ دونوں قالا بن گئے، لیکن ساتھ کوئی قرینہ اور ہوگا وہ بتلا دے گا کہ قالا کا کیا معنی ہے یہاں پر. سمجھ میں؟ جب بات کرنے والا کلام کرے گا تو سننے والے کو وہ اگرچہ قالا کہہ رہا ہے، لیکن سننے والے کو جملے سے کیا ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ اس قالا سے اس کی مراد کیا ہے، قیلولا ہے یا قول ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نیز اس لیے بھی کہ قال یقول قولا، قول کہنے کے معنی میں تو کثیر الاستعمال ہے، اور قال یقیل قیلولا یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، یہ قلیل استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مقدار کیا ہے، قابل. اسی طرح با یا بیعو تو کثیر الاستعمال ہے، لیکن با یا بوعو کیا ہے، قلیل ہے. تو لہذا یہ مقدار قابل برداشت ہے بھائی. نیز میں نے بتلایا کلام کے اندر بھی کوئی قرینہ آ جائے گا، کوئی ایسی چیز آ جائے گی جس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کا معنی اس وقت کون سا معنی مراد ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ای مقدار متحمل است، یہ مقدار قابل برداشت ہے، پس سوال وارد نمے شود، پس اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہ پہلا جواب. جواب دوم، دوسرا جواب یہ کہ در قال و باع التباس مصنع بواحد نمے آیت، کہ بھئی ہم نے کیا کہا تھا کہ تسمیہ کا التباس واحد کے ساتھ آئے تو پھر اعلان نہیں کریں گے. ہم نے کب کہا تھا کہ ہر التباس مانع ہے، ہم نے تو ہر التباس کے مانع ہونے کی بات نہیں کی. ہم نے کون سے التباس کی بات کی تھی؟ کہ تسنیہ کا التباس کس کے ساتھ آئے؟ واحد کے ساتھ. تو یہ مانع ہے، اور یہاں پر تسنیہ کا التباس واحد کے ساتھ نہیں آ رہا، بلکہ اے واوی کا التباس کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ یائی کے ساتھ بھائی. تو اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. باقی واوی کا جو یائی کے ساتھ التباس بھی لازم آ رہا ہے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کے مضارے سے وہ التباس دور ہو جاتا ہے. ماضی دونوں کی قالا، لیکن مضارے ایک کا یقولو ایک کا یقیلو. اسی طرح ماضی دونوں کی باع، لیکن مضارے ایک کا یبیعو اور ایک کا یبوعو. تو مضارے سے فرق ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں در قال و باع التباس مصنع بواحد نمی آیت، قال اور باع کے اندر تسنیہ کا التباس واحد کے ساتھ نہیں آتا. و مانع تعلیل التباس مصنع بواحد، اور تعلیل سے مانع جو ہے وہ تسنیہ کا التباس ہے واحد کے ساتھ. چنانچہ ذکر کردہ شدہ جیسے کہ چنانچہ ذکر کر دیا گیا ہے. وہ التباس واوی بیائی زائل میں شبت، اور واوی کا التباس یائی کے ساتھ یہ زائل ہو جائے گا، زائل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. از مزارع ایشان، ان کے مزارع سے. چون یقول و یبیعو، جیسے یقول اور یبیعو. زیرہ کے معطل عین واوی از باب زاربا، و معطل عین یائی از نصرہ نئے آمداز. اس لیے کہ معطل عین واوی جو ہے وہ باب زاربا سے، اور معطل عین یائی نصرہ سے، نئے آمداز نہیں آئے ہیں. بھائی معطل العین ہو، یعنی عین کلمہ حرف علت ہو، اور واوی ہو، یہ باب زاربا سے نہیں آتا، بلکہ یہ کس سے آئے گا؟ باب نصارا سے ہی عموماً آئے گا. سورت سمجھ میں آگے؟ بہرحال باب زاربا سے نہیں آئے گا بھائی، باب زاربا سے. سورت سمجھ میں آگے؟ اور معطل العین ہو، یعنی عین کلمہ حرف علت ہو، اور کون سا حرف علت ہو؟ یا ہو، تو یہ باب نصارا سے نہیں آتا بھائی، باب نصارا سے. تو مضارع سے خود بخود فرق ہو جائے گا بھائی، ایک واوی ہے تو پتہ لگ جائے گا، باع واوی ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ یبیعو نہیں ہوگا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یبوعو، کیونکہ واوی یعنی اجوف، اجوف واوی زاربا سے نہیں آتا، بلکہ کس سے آتا ہے؟ نصرت. تو پتہ لگ جائے گا اس کا مضارع باع کا یبیعو نہیں ہے، بلکہ یبوعو ہے واوی کا. سورت سمجھ میں آگئی؟ اسی طرح باقی میں بھی. جواب سوم، تیسرا جواب، کہتے ہیں ای التباس نیس بلکہ اشتراک ہے. یہ التباس نہیں ہے بلکہ اشتراک ہے بھائی. کیا ہے؟ اشتراک. کہتے ہیں بھائی یہ التباس نہیں ہے، اشتراک ہے بھائی. اشتراک اسے کہتے ہیں کہ واضع نے ایک لفظ کو ایک ہی وقت میں کئی معانی کے لیے وضع کیا ہو. واضع نے جو لفظ وضع کرنے والا ہے اس نے کیا کیا ہو؟ ایک ہی لفظ کو ایک ہی وقت کے اندر کئی معانی کے لیے وضع کر دیا. جیسے ایک ہی قالا کو کس کے لیے؟ کہنے کا معنی اس کے لیے بھی وضع کیا، اور قیلولہ کے معنی کے لیے بھی وضع. اسی طرح ایک ہی باہا کو لمبے قدم اٹھانا اس کے لیے بھی وضع کیا، اور بیچنے کے لیے بھی وضع کیا زمانہ ماضی کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اشتراک ہے. تو بھائی ایک ہی لفظ کو واضح وضع کرتا ہے دو یا زیادہ معانی کے لیے ایک ہی وقت کے اندر، اور یہ اشتراک کہلاتا ہے. اور پھر آگے فرق قرینوں کے ذریعے ہوتا ہے. کلام کے اندر کوئی قرینہ وغیرہ آ جاتا ہے، اس قرینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ معنی کا پتہ چل جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں التباس نہیں ہے، یہ التباس نہیں ہے بلکہ اشتراک، بلکہ اشتراک ہے. ول اشتراک جائز ان، ول التباس ممنوع ان، اور اشتراک جائز ہے اور التباس ممنوع ہے. زیرہ کے التباس آن باشد کے از طرف معلل باشد، اس لیے کیونکہ التباس وہ ہے کہ وہ معلل کی طرف سے ہو، تعلیل کرنے والے کی طرف سے ہو. وہیں از طرف واضح اسنا معلل، اور یہ واضح اشتراک جو ہے واضح کی طرف سے ہے، معلل کی طرف سے نہیں. تو کہتے ہیں یہ اشتراک ہے اور اشتراک جائز ہے، البتہ التباس جائز نہیں. اور التباس کسے کہتے ہیں؟ جو کس کی طرف سے ہو؟ معلل کی طرف سے ہو، تعلیل کرنے والے کی طرف سے ہو، کہ بعد میں کوئی کیا کرتا ہے، ایک ہی لفظ کو دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے بھائی، تو دوسرے معنی کے لیے، اور دوسرے معنی کے لیے بھی خاص کر دیتا ہے، اور حالانکہ واضح کی طرف سے ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے واضح کی طرف سے، لہذا یہ جائز نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ تو دونوں معنی میں فرق کرنے والا یہاں کوئی قرینہ بھی واضح کی طرف سے نہیں ہوتا بھائی. یہ جواب سے وہم تھا، تین جوابات دے دیے بھائی اس اشکال کے. مانع دوم بھائی بتلایا تھا کہ اگر کوئی مانع آ جائے تو وہ واو اور یا جو متحرک ہیں اور ما قبل فتحہ ہے ان کو الف سے نہیں بدلیں گے. پہلا مانع کیا بیان ہوا کہ اگر تثنیہ کا التباس کس کے ساتھ آتا ہو؟ مفرد کے ساتھ. دوسرا بتانے لگے مانع, کہتے ہیں مانع دوم, دوسرا مانع تعلیل لام کلمہ, مانع تعلیل عین کلمات. لام کلمے کی تعلیل یہ مانع ہے عین کلمے کی تعلیل سے, یعنی اگر لام کلمے کے اندر اعلال ہو چکا تو اب عین کلمے کے اندر اعلال نہیں کریں گے. توالی اعلال درا کلمہ لازم نہ آیت, توالی کا معنی پے در پے مسلسل, تاکہ دو اعلال پے در پے درا کلمہ اس کلمہ کے اندر لازم نہ آیت, لازم نہ آئے بھائی, لازم نہ آئے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بھائی اگر لام کلمے میں بھی اعلال ہوا پھر اس کے ساتھ ہی عین کلمہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اعلال ہو جائے پھر تو کلمے کی صورت ہی کچھ کی کچھ ہو جائے گی, پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے پے در پے یعنی اکٹھے دو اعلال جائز نہیں ہے بھائی. چوں توا و قویہ, جیسے توا اور قویہ, بھائی دیکھیے آگے بتلائیں گے. توا اصل میں تھا توایا, کیا تھا؟ توایا. تو لام کلمے میں اعلال کیا آخر میں جو یا ہے, یا متحرک ما قبل واو پر فتحہ ہے, اس یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. کیا ہوا؟ طوا طوا. تو لام کلمے میں اعلال ہو چکا. اب واو کو دیکھیں, واو متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے, یہ واو بھی کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے بدلنا چاہیے, لیکن یہ اعلال نہیں کریں گے بھائی, کیونکہ لام کلمے میں جب اعلال کر لیا جائے تو پھر عین کلمے میں اعلال نہیں کرتے, ورنہ تو کیا لازم آئے گا پے در پے؟ دو اعلال ایک ہی کلمے کے اندر لازم آئیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح قویہ, قویہ کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کہ قویہ اصل میں قویوا تھا. اصل میں کیا تھا؟ قویوا. دو واو ہیں مولانا قویوا, تو اب آخری واو کو کسے بدل دیا گیا؟ یا سے. قویہ وہی رضیہ والا قانون لگا, واو طرف میں واقع تھا اور ما قبل اس کے کسرہ تھا تو اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. جیسے رضیہ اصل میں رضیوا تھا, واو طرف میں تھا اور ما قبل واد پر کسرہ تھا تو اس واو کو کس سے بدل دیا گیا؟ یا سے رضیہ ہوا بھائی. تو اب دیکھیے کیا بن گیا؟ قویہ. لام کلمے میں کیا ہو چکا؟ اعلال اور تعلیل ہو چکی ہے لام کلمے میں. تو اب قویہ واو متحرک ہے, ما قبل کیا ہے؟ فتحہ ہے, اس کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے. لیکن یہاں اعلال نہیں کریں گے کیونکہ لام کلمہ میں کیا ہو چکا؟ اعلال ہو چکا, تو اب عین کلمہ کے اندر اعلال نہیں کریں گے, ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ پے در پے دو اعلال ایک ہی کلمے میں ہو جائیں گے, جو جائز نہیں بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں چوں توا و قویہ کے دراصل توایا و قویوا بوداس, کے اصل کے اندر توا جو تھا وہ توایا اور قویہ جو ہے قویوا تھے, یا در کلمہ دیگر ایک ہی اسی کلمے کے اندر, تاکہ دو پے در پہ اعلال لازم نہ آئیں, یا در کلمہ دیگر یا کسی دوسرے کلمے میں کہیں دو اعلال پے در پہ لازم, ایک جگہ اعلال کرنے سے اگر دوسرے کلمے میں دو اعلال آتے ہیں لازم تو اس کلمے میں پھر اعلال نہیں کریں گے. دیکھیں مثال سے بات واضح ہوگی. چوں حیا, اب دیکھیے یا متحرک ہے درمیان والی اور ما قبل فتحہ ہے, اس کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے بدلنا چاہیے, لیکن اس یہ جو عین کلمہ ہے اس میں اعلال نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ آگے اس کا جو مضارع آتا ہے حیا یحیا, وہاں پر لام کلمے کے اندر اعلال ہو چکا. اصل میں کیا تھا؟ یحیا. جی سمیع یسمعون یحیا یو. تو آخری یا متحرک تھی, ما قبل فتحہ تھا, اس یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ یحیا بن گیا. اب اگر ماضی حیہ کے اندر اعلال کیا ہوتا تو ماضی کے اندر جب اعلال ہوتا ہے تو پھر مضارع کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اعلال. تو پھر یہاں پر ماضی کے عین میں اگر اعلال ہوتا تو مضارع کے عین میں بھی اعلال کرنا پڑتا، اور مضارع کے تو لام کے اندر اعلال ہو چکا تو عین میں بھی اعلال کرنا پڑتا، تو کیا خرابی لازم آتی؟ پے پے در پے دو اعلال لازم آتے. تو آپ دیکھیے حیہ میں دو اعلال جمع نہیں ہو رہے بلکہ دوسرے کلمے کے اندر دو اعلال جمع ہو رہے تھے، اس وجہ سے یہاں پر عین کلمے کے اندر حیہ میں بھی اعلال نہیں کیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ حیہ کے اعلال عین کلمہ موجبت کے در یحیی دو اعلال جمع شون، حیہ کے عین کلمے کا اعلال موجبت واجب کرنے والا ہے کہ در یحیی دو اعلال جمع شون، کہ یحیی کے اندر دو اعلال جمع ہو جائیں. جی دو اعلال جمع نشوند ہے آپ کی کتابوں میں؟ نہیں نشوند نہیں، یا جمع شوند ہی ہونا چاہیے. حیہ کے عین کلمے کا اعلال موجبس وہ واجب کرنے والا ہے کہ در یحیی دو اعلال جمع شوند، کہ یحیی میں کتنے اعلال جمع ہو جائیں؟ دو. یعنی اگر حیہ میں اعلال کرو گے عین میں تو پھر یحیی کے اندر کتنے اعلال جمع ہو جائیں گے؟ دو اعلال جمع ہو جائیں گے. و بعض گفتہ اند، اور بعضوں نے کہا ہے کہ در حیہ یا الف نگشت، کہ حیہ کے اندر یا الف نہیں ہوئی، تا دلالت کنت بر اصل کلمات دیگر، تاکہ یہ دلالت کرے دوسرے کلمات کی اصل پر، تاکہ دوسرے کلمات جن کے اندر اعلال ہوا ہے ان کی اصل پر کیا ہوتی رہے؟ دلالت ہوتی رہے. یہ بعضوں نے کہا. و بعض گفتہ اند، سمجھ میں آیا بھائی بات؟ بھائی اگر ساروں کے اندر ہی اعلال ہو تو پھر تو باقیوں کی کسی کی بھی اصل کا پتا، تو بعضوں کو اعلال، بعضوں میں اعلال نہیں کیا گیا تاکہ باقیوں جن میں اعلال ہو چکا ان کی اصل کا پتا چلتا رہے. بعض گفتان اور بعض علماء نے کہا ہے تا حکم باب لفیف مقرون مختلف نہ گردد، تاکہ لفیف مقرون کا جو باب ہے اس کا حکم مختلف نہ ہو جائے. اس کا حکم کیا ہے؟ مختلف نہ ہو جائے. بھئی لفیف مقرون کے اندر جس میں عین اور لام دونوں کیا ہوتے ہیں؟ حروف علت ہوتے ہیں، تو وہاں پر لام کلمے میں اعلال کرتے ہیں اور عین کلمے میں اعلال کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ پے در پے دو اعلال جمع نہ ہو جائیں. صورت سمجھ میں آگی؟ کہاں اعلال کرتے ہیں لفیف مقرون میں؟ لام کی جگہ، تو پھر عین کی جگہ اعلال نہیں کرتے. اور یہاں پر تو عین لام میں ہو ہی نہیں رہا بلکہ فوراً ہی کس کے اندر اعلال کرنا پڑ رہا ہے؟ عین میں. اور باقی لفیف کے اندر عین میں کرتے ہیں؟ وہاں نہیں کرتے. وہاں کس وجہ سے نہیں کرتے؟ کہ دو اعلال کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع. اور یہاں دو اعلال جمع نہیں ہو رہے لیکن سارے باب کا ایک ہی حکم رکھنے کے لیے جب باقیوں میں عین کے اندر اعلال نہیں کرتے تو یہاں بھی عین کے اندر اعلال نہیں کیا گیا، اگرچہ وہ خرابی یہاں لازم نہیں آ رہی لیکن باقیوں جیسا کرنے کے لیے بھائی جس میں اعلال چھوڑ دیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بعض گفتان اور بعض علماء نے کہا ہے تا حکم باب لفیف مقرون مختلف نہ گردد، تاکہ لفیف مقرون کے باب کا حکم جو ہے مختلف نہ ہو جائے، سارے ایک ہی جیسے تاکہ رہیں. یعنی چون در طوا و قویا، طوا ہے آپ کی کتابوں میں؟ قویا نہیں، طوا ہونا چاہیے بھائی، اعلال کے بعد والی صورت ہونی چاہیے، یہاں اعلال ہو چکا. یعنی چون در طوا و قویا الف نگشت، یعنی جب طوا اور قویا کے اندر الف نگشت، یہ عین کلمہ الف نہیں ہوا، از جہت اجتماع اعلالین دو اعلالوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، در حیہ نیز الف نگشت، تو حیہ کے اندر بھی عین کلمہ الف نہ ہوا، تا حکم باب مختلف نہ گردد، تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو جائے. و در طویا و قویا الف نگشت، طویا اور قویا بھائی پوا کے اندر تو آخری یا کس سے بدلی تھی؟ الف سے، لیکن تثنیہ کیا ہے توا کا؟ پویا. اچھا، اور قویہ کا تثنیہ کیا ہے؟ قویہ. اچھا، ان میں جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طویا ہے جو طویا، یہاں پر تو یا کے اندر یعنی لام کلمے میں اعلال نہیں ہوا، یہاں پر تو لام میں اعلال نہیں، یا اس طوا میں تو یا الف ہو گئی تھی، طویا میں تو یا الف نہیں ہوئی، ابھی تک موجود ہے، تو لہذا جب لام میں اعلال نہیں ہوا تو اب کیا کر لینا چاہیے؟ عین کے اندر اعلال کرنا چاہیے اور پا یا پڑھنا چاہیے، پا یا. وقویا، بھائی قویا میں تو اعلال ہوا نہیں، اصل میں کیا تھا؟ قویوا تھا نا، تو اس میں تو اعلال ہو چکا ہے بھائی، ہاں اس کے اندر تو اعلال ہو چکا ہے لام کلمے میں، یہاں تو واو میں اعلال کرتے ہیں تو دو اعلال جمع ہو جاتے ہیں، ہاں طویا کے اندر اعلال نہیں ہوا تو وہاں اگر واو کے اعلال کر بھی لیں تو دو اعلال جمع، تو یہ اعتراض معلوم ہوا صرف طویا سے متعلق ہے مولانا، قویا یہاں نہیں ہونا چاہیے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ودر طویا وقویا، الف نہ گشت طویا اور قویا کے اندر یہ جو عین ہے یعنی یہ جو واو ہے یہ الف نہ ہوا، با آن کے در لام کلمہ تعلیل نہ شدہ، باوجود اس کے کہ لام کلمے کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے، اذاں کے محمول اکبر طوا وقویا، اس لیے کیونکہ یہ محمول ہے کس پر؟ طوا اور قویا پر. سمجھ میں آیا؟ یہ صرف طوا کی بات ہے مولانا، قویا نہیں، اس میں تو اعلال ہو چکا ہے، تو یہ طویا کے اندر محمول ہے کس پر؟ طوا پر، یعنی تثنیہ مفرد پر محمول ہے، مفرد کے اندر عین کے اندر اعلال نہیں کیا تو تثنیہ میں بھی نہیں کیا، اگرچہ وہاں دو اعلال جمع ہونے کی خرابی بھی لازم نہیں، لیکن بس مفرد پر محمول ہے، مفرد میں ہم نے عین کے اندر اعلال نہیں کیا تو تثنیہ میں چاہے وہ خرابی ہو یا خرابی نہ ہو وہاں ہم یہ اعلال نہیں کریں گے. چلیے بس مولانا، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.